الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. تو آج کا موضوع ہے حقیقت انسان. تو انسان کا جو لفظ ہے ایک تو معنی بیان ہوتے ہیں کہ انسان کا اسم صغیر انسیان بنتا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی لیے یعنی بھول جانے والا. تو نسیان اسی سے بنا ہے لفظ کہ انسان میں ایک مادہ ہے کہ بعض دفعہ بھول جاتا ہے, بھول گیا تو وہ کام بھی نہیں ہو پاتا. اسی طرح دوسرا مادہ بیان ہوتا ہے کہ یہ الانیس سے بنا ہے انسان یعنی انس. انس کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے ایک انسیت پیدا ہو جائے, ایک تعلق پیدا ہو جائے. تو انسان جو ہے اس کے تعلقات ہوتے ہیں دوسروں سے. تو بہرحال اس وقت آپ کے سامنے تقریباً 24-25 نکات جو ہے انسان کے حوالے سے رکھنے, اور اس میں یہ کہ میں اور آپ بھی انسان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہیں بھی الحمدللہ, لیکن انسان ہے کیا حقیقت میں, تو اس کی سمجھ آنی چاہیے. پھر انسان سے مطلوب کیا ہے تاکہ ہم وہ کام کر بھی سکیں. تو سب سے پہلا نقطہ ہے کہ مادہ تخلیق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب, سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو آپ غور کیجئے, انسان کے دو کمپوننٹ ہیں, ایک یہ جسم ہے جو گوشت اور ہڈیوں کا وجود ہے جسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے, لیکن اسی جسم کے اندر ایک روح بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. تو انسان اصل میں جسم اور روح کا مرکب ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ صرف انسانی کے پاس ہیں کہ جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. تو اس میں پہلی بات ہم نے پڑھی کہ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا جبکہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے. اور روح کے لیے آتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَ كَانَ روح, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو قل الروح من امر ربی, بس آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے, اس کے حکم میں سے ہے. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, اور تم نہیں دیے گئے علم میں سے مگر بہت تھوڑا. تو حقیقت یہ ہے کہ جسم کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں, اور اس میں ایک ایک ریجن کی سائنس علیحدہ ہے, اور یہ کہ کیسے جو ہے ایک خلیے سے انسان کا وجود شروع ہوتا ہے, ایک خلیہ باپ کی طرف سے, ایک ماں کی طرف سے, اس سے زائیگوٹ بنتا ہے, اس سے پھر پورا انسانی وجود کھڑا ہوتا ہے جسے ہم ایمبریولوجی کہتے ہیں. اسی طرح پھر اس کی اناٹومی کیا ہے, اس کی فزیولوجی کیا ہے, اس میں پیتھولوجی کیا ہے, وہ سب ہم جانتے ہیں. تو لیکن روح کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم, ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا. تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ باتیں ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائیں. پھر دوسری بات حقیقت دیکھی جائے تو جسم جو ہے یہ محکم ہے اور اسے ہم جانتے ہیں, جبکہ روح کی حقیقت متشابہ ہے, اس کا ہمیں ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے. پھر تیسری بات وجود دیکھا جائے تو یہ جو جسم ہے یہ خاکی الوجود ہے, اور جبکہ روح جو ہے یہ نورانی وجود کہلاتا ہے. تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور بنایا, اس سے انسانی ارواح کو بنایا, اسی سے فرشتوں کو بنایا, پھر وہ نور میں شدت پیدا ہو گئی, نار بن گیا آگ, اس سے پھر اللہ نے جو ہے وہ جنات کو بنایا. اور اسی طرح ہماری جو جسم ہے پھر اللہ نے مٹی سے بنایا, دنیا میں سے جو ہے مختلف جگہ سے مٹی لی گئی, اس سے پھر اللہ نے یہ جسم بنایا. تو اسی لیے خاکی اور نوری دونوں صفات ہمارے اندر موجود ہیں. تو ایک اس جسم کی خاکی صفات ہیں, دوسری روح کی نورانی صفات ہیں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز, اس کی امید قلیل اس کے مقاصد جلیل, اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز. اسی طرح عالم دیکھیں تو دو عالم ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر جمع کر دیے ہیں, ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے. تو عالم خلق میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس میں وقت لگتا ہے، جیسے اس پوری کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن پہ اللہ نے عرش پہ متمکن ہوا، یہ پورا نظام جو ہے وہ اللہ نے کنٹرول کیا، اسے چلایا، جبکہ ہمارا جو جسم ہے یہ رحم مادر میں 9 مہینوں میں جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے عالم خلق سے ہیں، ان میں وقت لگتا ہے، جبکہ کچھ چیزیں جو اللہ نے عالم امر سے بنائی ہیں اس میں وقت نہیں لگتا، بس اللہ حکم فرماتا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سورہ سواد آیت نمبر 75 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے قالا یا ابلیس، اے ابلیس ما منع کان تسجد لما خلقت بیدیا، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو مفسرین نے ایک رائے تو یہ دی ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، ہم اس کے لیے کوئی تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ہاتھ تو 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔ اگر ہم کوئی تصور کریں گے تو شرک کی طرف چلا جائے گا معاملہ۔ تو البتہ بعضوں نے اس کی توجیہ یوں بھی کی ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کے 2 عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر، اسی اللہ تعالیٰ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اسی طرح سورہ آراف آیت نمبر 54 میں آتا ہے اللہ لہ الخلق والعمر، آگاہ ہو جاؤ اسی اللہ کے لیے عالم خلق بھی اور عالم امر بھی۔ تو ہم نے بات کی عالم خلق میں وقت لگتا ہے لیکن عالم امر میں وقت نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا اور وہ شے ہو جاتی، جیسے فرشتوں کی تخلیق ہے تو محض اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم پر پورے فرشتے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی ساری توانائی کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بیبی فرشتہ پیدا ہو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو اور آہستہ آہستہ اس میں طاقت آئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی حکم پر وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری جو روح ہیں یہ بھی عالم عمر سے ان کا تعلق ہے، اللہ نے کہا ہو جا اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جسے قیامت سے پہلے پہلے آنا ہے ان سب کی روحیں جو ہے وہ وجود میں آ گئیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 179 وہاں اس کا ذکر ہے، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، چلیے یہ میں آگے ریفرنس دوں گا اس میں جو ہے، جی یہ آیت ہے سورہ آراف کی 172، وہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، اور یاد کیجئے جبکہ آپ کے رب نے نکالا بنی نو آدم کو، من ظہورہم، ان کی پیٹوں سے۔ تو گویا اللہ نے کن کہا اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح جو ہے وہ آ گئی اور اس کی پیٹوں سے ان کی اولادوں کی روحوں کو اور ان روحوں کی پیٹوں سے ان کی اولادوں کی روحوں کو، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں آئے گا، سب کی روحیں آنن فانن اللہ کے سامنے حاضر ہو گئیں، اس میں کوئی وقت نہیں لگا، بس اللہ نے کہا کن اور ہم سب کی روحیں وہاں جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ذکر آتا ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر اللہ نے ہم سے گواہی لی ہمارے اپنے اوپر، یعنی بقائے میں ہوش و حواس ہم سب سے اللہ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہم سب سے گواہی لی، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اب یاد نہیں ہے، گو حافظے کو یاد نہیں قصہ ازل، ہم تو جمے ہوئے ہیں قرار الست پر۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ گو یاد تو نہیں ہے یہ وعدہ اللہ سے کیا ہوا، لیکن ہم اس وعدے کو نبھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس وعدے کو پورا کر کر رہیں گے۔ تو اصل میں کسی چیز کا یاد نہ رہنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جسے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر گزارے ہوئے 9 مہینے یاد ہوں، لیکن ہم اسے اس کا انکار نہیں کر سکتے، اسے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو 9 مہینوں میں رحم مادر میں بنایا، جبکہ ہماری روح کو کن فیکون، بس اللہ نے کہا ہو جا اور ساری کی ساری الوا جو ہے وہ تیار ہو گئیں۔ اب دیکھیں مزید بات یہ کہ وقت دیکھیں تو ہمارے جسم کو 9 ماہ لگتے ہیں اور جو ہے روح کو کوئی وقت نہیں لگا، یہ جو ہم اپنی عمر بتاتے ہیں یہ ہماری جسمانی وجود کی عمر ہے، کوئی کہتا ہے میں 20 سال کا ہوں، کوئی کہتا ہے 40 سال کا ہوں، 50 سال کا ہوں، تو یہ ہمارے جسمانی وجود کا معاملہ ہے، ورنہ اللہ نے روحوں کو بنایا اس کائنات کو بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے، اور کائنات کے بارے میں جو سائنسدان ہیں ان کا ایک اندازہ ہے کہ 15 بلین ایئرز پرانی ہے، 15 لکھ کر 9 زیرو آگے لگائیں تو 15 بلین بنتا ہے، اس سے بھی 50,000 سال پہلے انسانی ارواح کو اللہ نے بنا لیا تھا. اور یہ دیکھیں کہ آغاز ہمارے جسم کا چند سال پہلے ہوا جبکہ روح کا آغاز جو ہے کروڑوں سال پہلے کا ہے. اسی طرح دورانیہ دیکھیں تو چند لمحوں سے چند برسوں تک کا دورانیہ یہ جسم جو ہے. بعض بچے پیدائش کے ساتھ ہی ان کی موت ہو جاتی ہے, بعض کو اللہ کچھ گنجائش دے دیتا ہے, کچھ موقع دے دیتا ہے, وہ چند سال جی لیتے ہیں. تو اسی طرح روح کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ روح کا آغاز تو ہم نے بتا دیا کہ کائنات سے بھی 50,000 سال پہلے, لیکن اب جو ہے اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے یہ ہم نہیں جانتے. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہی. روح پہلے عالم ارواح میں تھی تو اللہ نے وہاں جو ہے اسے سینکڑوں کروڑوں سال سلائے رکھا. جب ہمارا جسم ہماری ماں کے پیٹ میں بنا تو ایک فرشتے نے آ کر روح پھونک دی ہمارے اندر. تو اس طرح ہم عالم ارواح سے عالم دنیا میں پیدا ہو گئے. اب جب موت آئے گی تو جسم مٹی میں چلا جائے گا, روح علیین یا سجین میں چلی جائے گی, عالم برزخ کہلاتا. پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جسموں کو بھی اٹھائیں گے زمین سے اور روح جو ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گی اور وہ عالم آخرت ہوگا. تو یہ چار عالم ہیں, عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت. تو روح ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی آ رہی ہے. پھر آٹھویں بات یہ کہ اختتام دیکھیں تو جسم کا اختتام اچانک کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. اور روح کا اختتام یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ بس ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہی ہے. پھر نوی بات دیکھیں تغیر, جو جسم ہمارے پاس ہے اس میں مستقل تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو 20 انچ ہمارا سائز تھا, آج بعض لوگ 6 فٹ کے. تو یہ وہ جسم نہیں ہے جس جسم کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے, بلکہ یہ آہستہ آہستہ بڑا ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ ہم زمین سے کھا پی رہے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے, کچھ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جسم میں روزانہ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, اس کے اربوں خلیے روزانہ ٹوٹ کر زمین میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم ہر ہفتے ناخون کاٹتے ہیں اور تقریباً 6 مہینے میں یہ پورے ناخون جو ہے وہ نئے آ جاتے ہیں, پرانے ناخون زمین میں جا چکے. اسی طرح یہ جو ہماری جلد ہے یہ تقریباً 3 مہینے میں چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح روزانہ 50 سے 100 بال جھڑتے ہیں اور اس کی جگہ نئے بال جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. پورا اسکیلٹن جو کیلشیم اور مختلف منرلز پر مبنی ہے 10 سال میں ریپلیس ہو جاتا ہے. پورا مسل ماس, یہ پوری مسلز ہمارے, یہ 15 سال میں ریپلیس ہو جاتا ہے. تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 15 سال میں پوری کی پوری باڈی, پرانی باڈی زمین میں جا چکی ہوتی ہے اور نئی باڈی ہمارے پاس ہے. کوئی اگر آدمی 45 سال کا ہے تو وہ 3 باڈیز اپنی زمین میں ڈال چکا ہے اور یہ ایک چوتھی باڈی ہے جو اسی زمین سے کھانے پینے سے اب ہمیں حاصل ہے, ہم چلا رہے ہیں. تو جسم میں تغیر ہوتا رہتا ہے, البتہ روح میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اور پھر تعلق دیکھیں کہ یہ جسم بنا بھی زمین سے, اس کا تعلق بھی زمینی کی طرف ہے. اس لیے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے. اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے جب مردوں کو دفنایا جاتا ہے اور قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے, تو ایک مٹھی مٹی لے کر پہلے سرانے ڈالتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں کہ منہا خلقناکم, کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. پھر ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں وہ درمیان میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ پڑھا جاتا ہے کہ فیہا نعیدکم, اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. اور پھر ایک دفعہ اور مٹی دی جاتی ہے اور پیروں کی طرف ڈالی جاتی ہے قبر کے, اور پھر اس میں پڑھا جاتا ہے ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, اور پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں 11ویں بات, تو جسم کے اپنے تقاضے ہیں جن کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ سرشت یا جبلت, اسے انگریزی میں کہتے ہیں اینیمل انسٹنکٹس. اور وہ کیا ہے, بھوک لگتی ہے کھانے کو چاہیے, پیاس لگتی ہے پانی چاہیے, تن پر لباس چاہیے, سر چھپانے کے لیے ٹھکانا چاہیے, گھر چاہیے, سواری چاہیے, تھک جاتے ہیں تو آرام چاہیے, بیمار پڑ جاتے ہیں تو دوا چاہیے, جنسی خواہش ہوتی ہے اس کی تسکین کا ذریعہ چاہیے. یہ سارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں. یہ اندھے بہرے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے, بس بھوک لگ رہی ہے تو جسم کہتا ہے مجھے کچھ چاہیے کھانے کو. اب یہ میرا ہے نہیں ہے, کسی اور کا ہے, حلال ہے حرام ہے, وہ کہتا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں, بس مجھے کھانا چاہیے, مجھے اس کا تقاضا ہے. تو یہ جو جسمانی تقاضے ہیں یہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں. اسی طرح روح کے بھی تقاضے, اور روح کے تقاضوں کو ایک نام لیا جائے تو وہ اسپریچول انسٹنکٹس ہیں, روحانی تقاضے, جسے ایک لفظ میں کہا جائے نیکی. تو آپ دیکھیں گے ہر انسان اپنے آپ کو نیکی کے لیے مجبور پاتا ہے، نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ہے انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ روح کا تقاضا ہے اور یہ انسان کے اسپرچول انسٹنکٹس ہیں، اردو میں اسے فطرت بھی کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو جسم ہے، بارہویں بات آ رہی ہے کہ اس کی ضروریات جو ہیں وہ سب کی سب زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں. جسم بنا بھی زمین سے، اس کی ساری ضرورتیں بھی زمین سے پوری ہوتی ہیں. تو ہماری ضرورت ہے خوراک، تو وہ دیکھیں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، یہ سب زمین سے اگتے ہیں. اسی طرح جو ہم گوشت کھاتے ہیں تو جانور چرندے اسی زمین پر چارہ چرتے ہیں جس سے ان کے جسم پر گوشت آتا ہے، ان کے تنوں میں دودھ آتا ہے. یہ مرغیاں یہیں سے دانہ دن کا چگتی ہے جس سے پھر ہمیں انڈے حاصل ہوتے ہیں. تو جو کچھ ہماری خوراک ہے وہ زمین سے ہی آتی. اسی طرح پانی وہ بھی زمین سے ملتا ہے. پھر ہماری ایک ضرورت ہے لباس، لباس کہاں سے آتا ہے؟ کپاس، وہ بھی زمین سے ہوتی. اسی طرح جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سب زمین سے ہیں. یہ آپ دیکھیں پوری مسجد، اس کی جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس میں بجری ہے، اس میں جو ہے وہ سریا ہے، اور اس میں کرش ہے، یہ سب کچھ زمین سے آتا ہے. سیمنٹ ہے وہ زمین سے لگا. ہم عینک پہنے ہوئے ہیں تو اس کا شیشہ بھی زمین سے آتا ہے. یہ پلاسٹک ہے، یہ بھی پیٹرولیم کی بائی پروڈکٹ ہے. اسی طرح ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہیرا اور یہ سونا چاندی اس کے زیورات پہنی ہوئی ہیں، تو یہ بھی سب زمین سے آ رہا ہے. اسی طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو دوائی چاہیے، دوائی بھی جڑی بوٹیوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ جڑی بوٹیاں بھی زمین سے آتی. تو جسم بھی زمین سے بنا ہے، اس کی ساری ضرورتیں بھی زمین سے پوری ہو رہی. اس لیے مولانا رومی کہتے ہیں کہ ای شراب و ای کباب و ای شکر، خاک رنگی است و نقشی ہے پسر. یہ جو طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہیں اور مزے مزے کے کھانے ہیں اور طرح طرح کے شربت ہیں، یہ سب مٹی کے مختلف شکلیں ہیں. اور پوری نظم انہوں نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح ماں گندھے ہوئے آٹے سے شیر بنا دیتی ہے اور اونٹ بنا دیتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے نادان بچے وہ ان کھلونوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں اور چھینا جھپٹی کرتے ہیں، تو وہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تم ان نادان بچوں کی طرح نہ بنو. یہ جو کھلونے ماں نے بنائے یہ روٹی کی مختلف شکلیں. اسی طرح جن چیزوں کے لیے میں اور آپ آج لڑیں یہ مٹی کی مختلف شکلیں، سونا ہو، چاندی ہو، گاڑیاں ہو، مکان ہو، زمین ہو، یہ سب جو ہے مٹی کے ٹکڑے. تو ان مٹی کے ٹکڑوں کی خاطر ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ جو دنیا میں ہے اس جسم کے لیے وہ سب مٹی سے بنا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ روح ہے، اور روح کی ضرورتیں، روح کا تعلق بھی اللہ سے ہے، اس کی ضرورتیں بھی اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہیں، اور اس کا اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ وہ آسمان سے آتی ہے وحی کی صورت میں. تو جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی خوراک کی ضرورت. جسم کی خوراک تو یہ ہم کھانے پینے سے پورا کر لیتے ہیں، روح کی خوراک وحی باری تعالیٰ ہے، یہ کتاب الہی سے پوری ہوتی ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت سے جو ہے پوری ہوتی ہے. جس طرح روزانہ کھانا چاہیے، اسی طرح روزانہ جو ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. تو جیسے آپ دیکھیں کسی شخص کو ایک دو دن کے لیے کہیں بند کر دیا جائے، کچھ کھانے کو نہ دیا جائے، تو انتہائی پریشان ہو جائے گا. اب اسے اگر کچھ بھی ملے گا وہ کھا لے گا، اسے پتے ڈالیں گے وہ پتے کھائے گا، کاغذ پھینک دیں گے تو کاغذ چبائے گا، اب کیا کرے، دو دن سے اسے کچھ ملا نہیں ہے. تو اسی طرح جب روح کو غذا نہ ملے تو اس کی اصل غذا تو ہے کلام باری تعالیٰ، لیکن وہ نہ ملے تو وہ کسی اور ذریعے سے تسکین چاہتی. جیسے آج کل مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی ہرگز روح کی غذا نہیں ہے، بدروح کی غذا ہوگی، روح کی غذا نہیں ہو سکتی موسیقی. لیکن کیونکہ کلام الہی سے تعلق نہیں ہے تو کبھی موسیقی میں تسکین ملتی ہے، کبھی ناچ گانے سے تسکین کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی منشیات لے کر اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کی جاتی. لیکن سورہ رعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. تو روح کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ جب وہ قرآن سے قریب آتے ہیں تو ان کی روح کو تسکین حاصل ہوتی، انہیں اندر سے ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے. اور اگر یہ تسکین حاصل نہ ہو تو بڑی پریشانی میں اور جو ہے پریشانی کے عالم میں وقت گزرتا ہے. تیرہویں بات ہے کہ صوفیہ سے تشبیہ دیتے ہیں مکان اور مکین سے. یہ جو جسم ہے یہ مکان کی طرح ہے، اگر انتظامات اچھے نہ ہوں، گٹر ابل رہے ہوں، پانی نہ آتا ہو، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، تو مکین کو رہنے میں مشکل ہوتی. تو یہ جسم مکان کی طرح ہے، اور اس میں رہنے والا وہ روح ہے جو مکین ہے. تو جسم اگر ٹھیک ہوگا اور اس میں نظام ٹھیک چل رہا ہوگا تو مکین یعنی روح آرام سے رہے گی. تو جس طرح آپ دیکھیں کہ रोजाना घर में डस्टिंग की जरूरत होती है और डस्ट आ जाती है, रोजाना कूड़ा कचरा जमा हो रहा होता है, उसे घर से निकालने की जरूरत, गटर के पानी की निकासी का इंतजाम चाहिए, तो ही घर साफ सुथरा रहता है कि रोजाना साफ किया जाए। इसी तरह रोजाना हमारे दिल में गलत ख्वाहिशात पैदा होती हैं, नाजायज आरजुएं पैदा होती हैं, गलत सोच आती है, गुनाह के ख्यालात आते हैं, तो इन सब को साफ करना जरूरी है। अगर ये साफ ना किया जाए तो ये मकान जो है ये भी गलाजत का ढेर बन जाता। और जिस तरह मकान को साफ करने के लिए रोशनी चाहिए, अगर अंधेरा घुप हो तो पता ही नहीं चलेगा कचरा कहाँ है, कूड़ा कहाँ है, कैसे साफ करें, तो इसी तरह खुद अपना तस्किया करने के लिए ज़ाती मार्फत चाहिए होती है, अपने आप को पहचानना। और इसी तरह फिर रोज़ाना जो है अपने ख्यालात, अपनी आरजुएं, अपनी नीयतों का ख्याल करना कि भाई कोई नाजायज़ नीयतें, नाजायज़ ख्वाहिशात तो पैदा नहीं हो रही, उन्हें दिलों से निकालना, इसी को तस्किया कल्ब कहते हैं और इसी को तस्किया नफ्स कहते हैं। तो मकान और मकीन, ये जिसम मकान है और इसमें रहने वाली रूह जो है मकीन है। फिर एक तशबी जो सूफिया देते हैं, वो देते हैं सवारी और सवार से। ये जिसम एक सवारी की तरह और रूह एक सवार है। अगर सवारी बहुत ताकतवर हो, जैसे घोड़ा होता है, बहुत ताकतवर मुंहजोर घोड़ा हो, और उसके ऊपर जो राइडर है वो बहुत कमजोर दुबला पतला और जो है वो बिल्कुल कमजोर सा हो, तो फिर जो सवार है उसकी मर्जी नहीं चलती, फिर तो घोड़ा अपनी मर्जी चलाता है। आपको सीधा जाना था लेकिन घोड़े को हरी हरी घास बाईं तरफ नजर आ रही है, तो वो बाईं तरफ मुड़ जाएगा, आप सिर्फ कंधे उचकाएंगे कि मैं क्या करूं, जाना तो सीधा चाहिए था, अब ये इधर मुड़ गया, मेरा तो काबू नहीं है। तो ये कैफियत होती है जब जो है वो जिस्म ताकतवर हो और रूह कमजोर हो। जबकि इसी को नफ्स अम्मारा भी कहते हैं कि ये नफ्स जो है वो बहुत हुक्म करने वाला है और ये गुनाहों का हुक्म करता रहता है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि जो है कुरान में जिक्र है नफ्स अम्मारा का, और सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 में फरमाया, वमा बरियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरियु जिम्मा नहीं समझता, इन्ना नफ्स लम्मारा तुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता रहता है, इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर जिस पर रहम फरमा दे मेरा रब, इन्ना रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बहुत रहम फरमाना, बहुत माफ करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। तो नफ्स हमारा क्या है कि जिस्म ताकतवर है और रूह कमजोर है, और रूह की मर्जी नहीं चलती और जिस्म अपनी मर्जी से चल रहा होता है, तो जहां भूख लगी खा लिया, ये नहीं देखता हलाल है हराम है, जहां जिनसी ख्वाहिश का मौका मिला वहां पूरी कर ली, ये नहीं देखता कि ये हलाल है हराम है, तो ये तो एक बिल्कुल हैवानी तरीके से जिंदगी होती। दूसरा मामला ये होता है कि घोड़ा और सवार दोनों टक्कर के हो, कभी सवार अपनी मना लेता है, कभी घोड़ा अपनी चला लेता है, तो ये आम लोगों का मामला होता है कि नेकी भी कर ली और 10 गुना भी कर लिए, फिर 2 नेकियां कर ली, फिर 20 गुना कर लिए, तो इसे कहते हैं नफ्से लवामा, मलामत करने वाला नफ्स। और सूरह कयामा की दूसरी आयत में कहा गया, वला उक्सिमु बिन नफ्से लवामा, और नहीं कयामत इतनी यकीनी है कि मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। हर अमल के बाद इंसान जमीर की अदालत में पेश होता है और जमीर बताता है कि तुमने नेकी की है या गुनाह किया। हो सकता है वो बाकियों को चुप करा दे, क्योंकि हर आदमी की अपनी गलती की कोई ना कोई तौजी होती है। बड़े से बड़ा कातिल और डाकू, उससे भी आप पूछे कि भाई लोगों को कत्ल क्यों करते हो, डाके क्यों डालते हो, तो वो भी तौजी करेगा कि मेरी माँ बीमार थी और जो है दवा की जरूरत थी, मैं इनके पास गया, इनमें से किसी ने मेरी मदद नहीं की, और मेरी माँ एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गई, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें, मैं बदला लूंगा इनसे, तो उसके पास तौजी है अपने काम की, वो कह रहा है मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ये जालिम है, इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ऐसी के मुस्तहक है। लेकिन उसका जमीर उसे बताता है कि वो गलत है, बुराई का जवाब बुराई नहीं होता, तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया तो इसका ये मतलब नहीं है तुम अब लोगों के साथ बुरा करो। तो इसलिए जमीर ये एक इशारा है आखिरत का भी, कि एक वक्त आएगा कि इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना पड़ेगा, अच्छाई का अच्छा अजर मिलेगा, बुराई का जो है वो उसका सजा का मुस्तहक होगा। तो इसे कहते हैं नफ्से लवामा, मलामत करने वाला नफ्स। और तीसरी कैफियत ये होती है कि सवार मजबूत हो, ताकतवर हो, और घोड़े पर उसका पूरा जो है वो कंट्रोल हो, तो घोड़ा उसके इशारे पर चलता है, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करता, जहां सवार मोड़ना चाहता है वहां मोड़ता है, जब दौड़ाना चाहता है वो घोड़ा दौड़ता है, जब रोकना चाहता है घोड़ा रुक जाता है। तो ये कैफियत कहलाती है नफ्से मुतमईना, कि इंसान की रूह को पूरा कंट्रोल हासिल हो अपने जिस्म पर, और वो रूहानी तकाजे अदा कर रहा हो और हैवानी तकाजों से अपने आप को पूरी तरह रोका हुआ हो। ये भी जिक्र जो है सूरह फजर में आता है, वहां अल्फाज हैं, या तो नफ्सुल मुतमईना, اے مطمئن نفس ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اللہ تعالیٰ فرما دے کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ نفس مطمئنہ ہے جو مطلوب ہے. تمام انبیاء کو یہ کیفیت حاصل تھی، ان کا روحانی وجود ان کے حیوانی وجود پر غالب تھا. تو اگر آپ تشبیہ دیں کہ حیوانی وجود کو کالے رنگ سے اور روحانی وجود کو جو ہے سفید رنگ سے، تو نفس مطمئنہ یہ کہ سفید ہی اس کا نور غالب ہوتا ہے اس کی حیوانیت پر، اور وہ اپنے سارے فیصلے سارے معاملات روحانیت کو سامنے رکھ کر کر رہا ہوتا ہے. تو ہم سے مطلوب بھی ہے، تمام انبیاء کو یہ کیفیت حاصل تھی، اسی کی دعوت ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے روحانی تقاضوں کو سامنے رکھیں، اپنے حیوان کو قابو کریں اور جسم کے ہر مطالبے کو نہ مانیں بلکہ جو جائز مطالبے ہیں صرف انہی کو مانیں. اسی طرح موت میں کیا ہوتا ہے، جسم اور روح کی علیحدگی کو موت کہتے ہیں. عربی میں ایک محاورہ ہے، کل شعین یرج و الا اصلی، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی. تو یہ جسم مٹی سے بنا تھا، موت کے بعد یہ مٹی میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. اور روح اس کا تعلق اللہ سے، اس لیے دو جگہ قرآن میں جو ہے وہ یہ بات بیان ہوئی اور وہاں کہا گیا جی فیضا سویتہو ونفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس پتلے کی نوک پلک درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو اے فرشتہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو انسان کا اصل شرف اس روح ربانی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے پھر پھونکی، اور جس شے کو اللہ اپنے آپ سے منسوب کر لے اسے ایک عزت حاصل ہو جاتی ہے. تو روح بھی ایک وہ شے ہے جسے اللہ نے اپنے آپ سے منسوب کیا، اسی کی وجہ سے انسانوں کو شرف اور عزت حاصل ہوا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ موت کے ساتھ جسم مٹی سے بنا تھا، مٹی میں چلا جاتا، روح اللہ کی طرف سے تھی. تو سورہ متففین میں آتا ہے وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، اور تمہیں کیا معلوم یہ علیون کیا ہے، یہ ایک دفتر ہے جس میں رکھا جاتا ہے. تو اس کی تشریح میں اس آیت کی آپ دیکھیں تو یہ بیان ہوتا ہے، ایک طویل روایت ہے، میں آپ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب کسی نیک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت وہ انتہائی خوبصورت شکل میں اور بہت ہی عمدہ لباس میں اور دنیا کی بہترین خوشبو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت شکل اور لباس میں ہوتے ہیں، اور بڑے اعزاز کے ساتھ اس آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے نیکوکار کی، اسے جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان پر اس کا بڑا استقبال ہوتا ہے اور اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں اور ساتویں آسمان پر علیین ہے، وہاں پر اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے. اور جب کسی گناہگار انسان کے انتقال ہوتا ہے تو حضرت ملک الموت انتہائی ڈرامنی شکل میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی وہ بڑی ڈرامنی شکل میں ہوتے ہیں، اس آدمی کے اندر گھس کر کھینچ کر اس کی روح نکالی جاتی ہے. بعض لوگوں نے تشبیہ دی ہے جس طرح ململ کا دوپٹہ وہ کسی جھاڑی کھاردار جھاڑی میں ڈال دیا جائے اور ایک سرے سے پھر کھینچا جائے، اور پھر اس کے چہروں پر اس کے پیٹھوں پر مارا جاتا ہے، اور پھر اسے ایک ٹاٹ میں اس کی روح کو لپیٹ کے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے. تو پہلے ہی آسمان پہ پوچھا جاتا ہے یہ کس بدبخت کی روح ہے، تو کہا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی ہے، تو کہا جاتا ہے اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اسے زمین کے مرکز میں تحت السرا میں لے جایا جاتا ہے، اس لیے سورہ متففین میں ہے وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، اور تمہیں کیا معلوم یہ سجین کیا ہے، یہ ایک مقام ہے، ایک دفتر ہے جس میں رکھا جاتا ہے. تو جسم مٹی سے بنا تھا وہ مٹی میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد، اور روح اللہ کی طرف سے تھی تو یہ علیین یا سجین میں چلی جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ جسم زمین سے اگیں گے جیسے پانی کے بعد بارش کے بعد جو ہے وہ سبزہ اگتا ہے. تو اب اللہ کو اختیار ہے، چاہے ہمارے ذرات کو جمع کر کے وہی جسم دے دے یا نیا جسم دے دے. اس وقت بھی ہمارے پاس نیا جسم ہوتا ہے، ہر 15 سال میں ایک نیا جسم کے ساتھ ہم یہاں کھڑے. پھر یہ کہ روحوں کو جو ہے علیین اور سجین سے لا کر جسموں میں جوڑ دیا جائے گا، اس طرح روح اور جسم کے ساتھ انسان مکمل ہو کے میدان حشر میں ہوگا. پھر اب بات یہ کہ اگر اس نے حیوان بن کر زندگی گزاری ہوگی تو اس کا انجام جہنم ہے، اور اگر اس نے انسان بن کر زندگی گزاری ہوگی یعنی اس نے اپنی اسپریچول جو اس کا حصہ ہے اس کے مطابق روحانی تقاضے ادا کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی تو اس کا انجام جنت ہوگا. مزید آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا خصوصی اعزاز فرمایا. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, اور بے شک ہم نے اکرام کیا بنی نو آدم کا, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے اسے سوار کیا بحروں بر میں, اب تو فضا میں بھی انسان جو ہے وہ سوار ہے, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے اسے رزق دیا نہایت پاکیزہ چیزوں میں سے. بہت سے ایسے بھی حیوانات ہیں جو گلا سڑا اور خراب چیزیں کھاتے ہیں, لیکن انسان کو اللہ نے بڑا جو ہے وہ سبزیاں اور پھل اور بالکل فریش جو ہے وہ اس کی خوراک ہوتی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے فضیلت دی اسے اپنی اکثر مخلوق پر جیسے فضیلت دی جاتی. تو یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, اس نے باقی مخلوقات میں انسان کو فضیلت دی. اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ انسان میں دو عالم جمع ہو جاتے ہیں, ایک عالم خلق ایک عالم امر, یہ روح بھی اور جو ہے یہ جسم بھی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ روح صرف انسان میں ہے, اور ورنہ جو ہے یہ باقی جو جانور ہیں ان میں جان ہے. تو تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک جسم, دوسرا جان, تیسری روح. تو یہ جو روح کا لفظ ہے یہ قرآن میں یا تو فرشتوں کے لیے آیا ہے, جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے نزل بہ روح الامین, کہ اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے روح الامین, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے, وہ تو ہے ہی روح اور امانت دار روح, یہ ان کا لقب ہے روح الامین. اور اسی مفہوم میں یعنی فرشتوں کے لیے روح کا لفظ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں بھی آیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کی مدد کی ایک مقدس روح کے ذریعے سے, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. دوسرا یہ روح کا لفظ آیا ہے قرآن کے لیے, وحی کے لیے. چنانچہ ان معنوں میں سورہ غافر کی آیت نمبر 15 ہے یُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ اللہ القا فرماتا ہے وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. تو یہاں وہی کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا. اور تیسرا روح کا لفظ آتا ہے میرے آپ کے لیے, کہ ہمیں اللہ نے روح عطا فرمائی. تو باقی جتنے جانور ہیں ان کے پاس جسم ہوتا ہے اور جان ہوتی ہے. تو پہلے یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا, لیکن آج کمپیوٹر کی انالوجی سے تین چیزوں کو تین سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. ایک کمپیوٹر کا جسم ہوتا ہے جسے ہارڈ ویئر کہتے ہیں, اسے آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. اسی طرح ایک ہمارا جسم ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک الیکٹریکل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے جسم میں بھی ایک جان کی ضرورت ہے جو الیکٹرک کرنٹ کی طرح ہے. اور تیسرا کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, اسی طرح ہمارے پاس ایک تیسری چیز روح ہے. تو باقی جتنے حیوان ہیں ان کے اندر جسم بھی ہے اور جان بھی ہے, لیکن روح اللہ نے انسانوں کی دی ہے, اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بنا. جنات کے پاس بھی روح نہیں ہے, ورنہ وہ ہم سے زیادہ لطیف ہستی ہیں, اور وہ کائنات میں ان کی پہنچ ہم سے بہت زیادہ ہے, وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں. ہم تو قریب ترین پلانٹ جو ہے مارس, وہاں پر بھی نہیں پہنچے. تو جبکہ جنات پوری کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں, لیکن ان کے پاس روح نہیں ہے. اس لیے جتنے ایک رائے یہ بھی ہے کہ جتنے انبیاء آئے سب انسانوں میں آئے, اور انسانوں ہی سے پھر ہدایات جو ہے وہ انسانی جو انبیاء تھے انہی سے جنات نے ہدایات لی. اسی لیے قرآن میں بھی سورہ جن بھی موجود ہے, سورہ اعقاف بھی موجود ہے, جس میں جنوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا پھر ایمان لانا وہ وہاں سے ثابت ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس, یہ روح اور جسم کا جو ملاپ ہے اس کا کوئی خیال نہیں کیا جا سکتا, اس کی کوئی جو ہے وضاحت نہیں کی جا سکتی. ہس رب الناس رب جان ناس, بس اتنا سمجھ لو جو لوگوں کا رب ہے وہی انسانوں کی جان ہے. یعنی جو اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دوں, تو اسی بات کو انہوں نے اس طرح بیان کیا. اسی طرح مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جانہا در جسم اودر جانہا, یعنی جان چھپی ہوئی ہے جسم میں اور وہ جو روح ہے وہ چھپی ہوئی ہے جان کے اندر. تو وہ کہتے ہیں اے نہا اندر نہا اے جانے جا, اے چھپی ہوئی اندر چھپی ہوئی کے یعنی جان کی جان. تو پہلے یہ پہچانا بڑا مشکل ہوتا تھا, جسم کی جان تو ہم جانتے ہی ہیں, وہ الیکٹریکل کرنٹ کہہ لیں جس سے ہم زندہ ہیں. اور تیسرا یہ کہ جان کی جان کیا ہے, وہ روح ہے. تو جانے جا پہلے روح کو کہا جاتا تھا, آج ہم کسی اور کو کہتے, لیکن جانے جا کے اس سے سمجھایا جاتا تھا کہ جان کی بھی جان ہے جو روح ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نقطہ نوری کے نام او خودی است, زیر خاک کے ماں شرار زندگی است. یہ جو نقطہ نوری ہے یعنی روح ہے, یہی اصل میں زندگی کا شرارہ ہے جو ہمارے اس خاکی وجود کے اندر ہے. تو اصل میں کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو ایک روحانی ہستی سمجھتے ہیں جنہیں جسم دیا گیا. ہم کوئی حیوان نہیں ہیں جن میں روح ڈالی گئی ہے, ہم انسان ہیں, ہم روحانی مخلوق ہیں جنہیں جسم دیا گیا ہے. تو ورنہ یہ انٹیلیجنس اور فیصلہ کرنے کی قوت یہ تو ایک کیڑے میں بھی ہوتی ہے. ایک کیڑا چل رہا ہو, آپ اس کے آگے ہاتھ رکھ دیں, وہ اپنی ڈائریکشن موڑ لے گا, دوبارہ ہاتھ رکھیں وہ وہاں سے بھی موڑ لے گا, پھر اس کے آگے ہاتھ رکھیں تو وہ آپ کے ہاتھ پہ ہی چڑھ جائے گا, وہ دیکھ رہا ہے بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اسے اوپر چلے جائے. تو اتنا ڈیسیجن تو ایک کیڑا بھی لے رہا ہے. تو انٹیلیجنس علیحدہ ہے اور موریلٹی جو ہے وہ علیحدہ ہے, اور موریلٹی کی بیسس جو ہے وہ روح ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. تو آخر میں بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر خدا نا خواستہ روح کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں تو کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو سورہ آراف آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے پیدا کر دیے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کی جو ہے وہ دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں مگر ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو اللہ سے غافل ہیں, دین پر عمل نہیں کرتے, وہ تو سوچ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. تو یہاں مراد کیا ہے؟ روحانی فیکلٹیز کا استعمال کرنا. روح کا بھی ایک دل ہے جس سے سوچا جاتا ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے. روح کی بھی آنکھیں ہیں جن سے حقیقت اور صحیح رستہ نظر آتا ہے. روح کے بھی کان ہیں جن سے حق بات سنی جاتی. تو یہ انسان ہو کر روح کو استعمال نہیں کر رہے اور محض جانوروں کی طرح صرف جو ہے وہ ظاہری اپنے فیکلٹیز کو استعمال کریں. تو فرمایا اولائکا کل انام بل ہم ازل, گویا کہ چوپایوں کی مانند ہے, بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے, کیونکہ چوپایوں کو تو اللہ نے روح نہیں دی, انہیں روح ملی ہے پھر بھی اس کا استعمال نہیں کرے. اولائکا ہم الغافلون, اور وجہ کیا ہے کہ یہی لوگ غافل ہیں جو اللہ سے اس کی آیات سے غافل رہتے, تو وہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں اور روح کا استعمال نہ کر کے وہ اپنے لیے جو ہے وہ جہنم کا فیصلہ کرا لیتے ہیں. تو روحانی تقاضوں سے غفلت کی سزا کیا ہے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, فرمایا کہ مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہی لوگ فاسق ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کون سا آپ ہم بھولے ہوئے ہیں. ہر آدمی کو اپنی جسم کی بڑی فکر ہے, روزانہ نہاتا دھوتا ہے, تھوڑی سی طبیعت خراب ہو علاج کراتا ہے, اور اپنی فزکس کا, اپنی طبیعت کا بڑا خیال ہوتا ہے. تو کس وجود سے غافل ہیں؟ روح سے غافل. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے اس کے روحانی وجود سے غافل کر دیتا ہے. روزانہ جاگنگ ہو رہی ہے, ایکسرسائز ہو رہی ہے, بیلنس ڈائٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن روح کی غذا نہیں ہے. روح کی غذا ہے قرآن اور اسپریچول تقاضے ادا کرنا, ان سے غفلت ہوتی ہے. تو بڑا خوب کہا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں, ہم جو خود کو بھی دستیاب نہیں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آدمی زیادہ طرف معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, یہ جو آدم زاد ہے یہ دو چیزوں کا معجون ہے, اس میں ایک فرشتہ بھی ہے, اس میں حیوان بھی ہے. تو یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے یہ حیوان ہے, اور روحانی وجود جو ہے وہ فرشتہ ہے. اور اسی کو امام غزالی کہتے ہیں کہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے یہ دو درندوں کی طرح بیہیو کرتا ہے, دو حیوانوں کی طرح بیہیو کرتا ہے. ایک گھوڑا, جیسے گھوڑے میں بھاگ دوڑ, محنت, جفا کشی یہ بہت ہوتی ہے, تو انسان بھی بڑی محنت کرتا ہے کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو, محنت کرنا اور پسینہ بہانا اور خوب جو ہے وہ کوشش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, یہ اس کے اندر ہے. اور دوسرے جو صفت ہے وہ بھیڑیے والی صفات بھی انسانی جسم میں, غرانا, جھپٹنا, چھیننا, بربریت, ظلم, یہ سارے بھی انسان کے اندر ہیں. تو روح جو ہے ان دونوں جسم کے ان دونوں کچے جو پہلو ہیں انہیں کنٹرول کرتی. وہ آپ دیکھیں کہ ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اور ایک سدایا ہوا گھوڑا ہوتا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. جنگلی گھوڑا اپنے اوپر سوار کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا, دو لتیاں مار کے اسے گرا دیتا ہے, جبکہ ایک سدایا ہوا گھوڑا بڑا ایسٹ ہوتا ہے, وہ انسان کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں اسے جانا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے بڑی قیمتی سواری ہوتا ہے. اسی طرح ایک وائلڈ ڈاگ ہے, جنگلی کتا, وہ تو خطرناک ہوتا ہے, کسی کو کاٹ لے اور ادھر ادھر نکل جائے, لیکن ایک سدایا ہوا کتا وہ بھی بڑا جو ہے ایسٹ ہوتا ہے, وہ حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ اپنے مالک کا, اس کی پراپرٹی کا, اس کی چیزوں کا خیال کرتا ہے. تو اسی طرح روح جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنے جسم کو جو ہے سدا سکتے ہیں, ورنہ یہ ایک جنگلی جانور کی طرح بہیو کرتا ہے. اور یہ جسم کہتا ہے بس جو میرے تقاضے وہ ادا کیے جائیں. چنانچہ روحانی تقاضوں سے غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انسان نرا حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. غصہ بربریت ظلم میں حیوانات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. حیوان میں کیا بربریت ہوگی جو انسان میں آج آپ دیکھ لی بھی رہے ہیں اسرائیل میں کہ انہوں نے 28,000 سے اوپر کیجولٹیز ہو چکی ہیں اور اتنا دن سخت ہے کہ ایک ایک دن کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, انہیں بھی قتل کر دیا. تو جب انسان بربریت پہ اترتا ہے تو وہ حیوانات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. مزید یہ کہ شرم و حیا, ستر و حجاب, یہ سب اسے تکلفات نظر آتے ہیں. کون سا جانور ہے جو لباس پہنتا ہو؟ تو انسان جب اپنے آپ کو حیوان تصور کرتا ہے, جانور تصور کرتا ہے, تو لباس تو ایک تکلف محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح کون سا جانور ہے جس میں حلال حرام کا فرق ہوتا ہو؟ تو جہاں موقع ملتا ہے جنسی تقاضا پوری کر لیتا ہے. تو یہ تو انسان ہی ہے جو نکاح کرتا ہے اور جو ہے وہ حرام سے بچتا ہے اور جس میں محرم نہ محرم کی قیدیں ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا ہے تو یہ محرم نہ محرم, حلال حرام, یہ قیود محسوس ہوتے ہیں. اور ایک جنگلی جانور کی طرح انسان آزادی چاہتا ہے. اور آزادی کس سے چاہتا ہے؟ اللہ کے احکامات سے آزادی, نبی کے طریقوں سے آزادی, ہر طرح کی قانون سے آزادی, اخلاق سے آزادی, جہاں اس کا جو دل چاہے وہ کر سکے. تو یہ بدترین جو ہے وہ جنگلی جانوروں والی زندگی اس کی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور روح کے تقاضے ادا کر کے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ حیوان سے نکال کر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. انسان صرف ایک انٹیلیجنٹ بین ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک مورل بین بھی ہوتا ہے. وہ حلال حرام کا فرق کرتا ہے, وہ جائز ناجائز کا فرق کرتا ہے. الیکشنز ڈے چل رہا ہے. ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو دیکھیں تین طرح کے نظام ہوتے ہیں. ایک نظام وہ ہوتا ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے, اس کا حکم ہی قانون ہوتا ہے. وہ جو چاہے حلال قرار دے دے, جو چاہے حرام قرار دے دے, جس جرم کی جو چاہے سزا دے دے, کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ بادشاہ خود ہی قانون ہے, وہی حلال حرام کا بتانے والا. ایسے نظام کو کہتے ہیں دین الملک, بادشاہ کا قانون. اس کے مقابلے میں لوگوں نے کہا نہیں, ہمارے پڑھے لکھے 400-500 لوگ سلیکٹ کیے جائیں, یہ پارلیمنٹ سینٹ میں بیٹھیں, یہ ہمارے لیے فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کیا حلال ہوگا کیا حرام ہوگا. اسے کہتے ہیں دین الجمہور, جسے جمہوریت بھی کہا جاتا ہے. آزاد جمہوریت یہی ہے. اس لیے یورپ میں آپ دیکھیں شراب حلال ہے جبکہ سارے مذاہب اسے منع کرتے ہیں. تو شراب کیوں حلال ہے؟ کیونکہ وہاں کے جمہور نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ حلال ہونا چاہیے. زنا بالرضا, یہ اکثر یورپ میں حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جمہور نے فیصلہ کیا ہے کہ لڑکا لڑکی جب 18 سال کے ہو جائیں پھر زنا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, کوئی انہیں بس تکلیف نہ پہنچ رہی ہو, کوئی دھوکہ نہ دے رہے ہوں, دونوں راضی ہیں تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ جمہور فیصلہ کرتا ہے حلال حرام کیا ہوگا اور کس جرم کی کیا سزا ہوگی. یورپ میں آپ دیکھیں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے. آپ 100 آدمیوں کو بھی قتل کرتے ہیں, ڈیتھ پینلٹی اکثر جگہ نہیں ہے. تو یہ جمہور نے طے کیا ہے کہ بڑے سے بڑے ظلم پہ بھی ہم جیسے جیل میں ڈالیں گے جو ہے موت کی سزا نہیں دیں گے. تو یہ دین الجمہور کہلاتا ہے. ہم پاکستان میں کیا چاہتے ہیں, دین الملک, دین الجمہور یا دین اللہ؟ تو دین اللہ تو وہ نظام ہوتا ہے جس میں فیصلہ کرنے کا حق اللہ کو دیا جاتا ہے. 100% پارلیمنٹ اور سینٹ مل کر بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتے, حرام کو حلال نہیں کر سکتے. تو ہم پاکستان میں نہ دین الملک چاہتے ہیں نہ دین الجمہور چاہتے ہیں بلکہ دین اللہ چاہتے ہیں. ہاں ہمارے آئین کے اندر پورا کا پورا اسلام موجود ہے. آئین کے مطابق اگر چلا جائے, قرارداد مقاصد کو اوپر رکھا جائے, تو پھر یہاں پر جو ہے کنٹرول ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کا ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم مل کر حلال چیزوں میں جمہور سے فیصلہ لے لیں کہ ان حلال چیزوں میں کیا آپشن اختیار کیا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے. ابھی جو الیکشن ہو اس میں بس اتنا کہنا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اول تو یہ کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے پاکستان میں دین اللہ نافذ ہو, نہ کہ دین الملک. دین الملک کی ایک ہی شیل اور ہے جسے مارشل لا کہتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک آدمی آ جاتا ہے ڈکٹیٹر بن کے اور وہ ہی سارا قانون ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پورا نظام آ جاتا ہے. تو اصل تو دین اللہ ہے. اگر دین اللہ نہیں ہے تو دین الملک اور دین الجمہور میں دیکھا جائے تو دونوں ہی برائیاں ہیں. لیکن اس میں ہم کہتے ہیں کہ دین الجمہور میں یہ فرق ہے کہ آدمی بات کر سکتا ہے اور دین اللہ کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہے, دین اللہ کے نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے, اس پر پابندی نہیں ہے, اسے جمہوری رائٹس حاصل ہوتے. اس لیے یہ چیز جو ہے یہ دین الملک سے بہتر ہے. تو بہرحال ابھی جو الیکشن ہوئے, دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پر کچھ ایسے لوگ مسلط نہ فرمائے جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں، جنہیں ظلم و زیادتی میں اللہ کا خوف نہ آتا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نیک و صالح حکمران ہمیں نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت فیصلہ ہے ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ عوامی مینڈیٹ اب جو بھی ہے اسے بھی جو ہے وہ اہمیت دیں، نہ کہ یہ کہ اس ملک میں ایک تو ویسے ہی دین اللہ نہیں آ رہا، دوسرا یہ کہ جو بگڑی ہوئی اور ٹوٹی لنگڑی لولی جو جمہوریت ہے وہ بھی کہیں اور سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں کے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اعمالکم اعمالکم والی روایت بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے والا بنائے تاکہ نیک و صالح حکمران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔